26 درس
26 ہو گیا
27 کون ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرت کے دروس جاری ہیں آج کی نشست میں سیرت کے درس نمبر 27 مدنی معاشرہ ہم بیان کر رہے تھے آج کی نشست کا موضوع ہے مہاجرین کون ہیں پچھلے درس میں ہم نے جانا تھا کہ انصار کون ہیں اور ہم یہ بات اس لیے بیان کر رہے ہیں میں پھر سے یاد دہانی کے لیے اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ میں جس معاشرے کا قیام ہوا اس معاشرے میں کتنے قسم کے لوگ رہتے تھے معاشر لوگوں کو ہی کہتے ہیں پانچ قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے نمبر پہ انصار دوسرے نمبر پہ مہاجرین تیسرے نمبر پہ یہود چوتھے نمبر پہ منافقین اور پانچویں نمبر پہ الاعراب اعرابی بدو جو مدینہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے انصار کون ہیں مختصر سی سلامت اللہ وبرکاتہ مختصر سی تفصیل پچھلے درس میں ہم نے بیان کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ ہم لفظی تعریف شرعی تعریف یہ جان لیں کہ انصار کون ہیں ہم نے یہ جان لیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انصار کون ہیں اور ہمارے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے آج کے نشست میں ہم بات کرتے ہیں مہاجرین کے تعلق سے لیکن ایک بات پھر میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ اب ایک نئی سیولیزیشن نئی حضارت کا قیام ہو رہا ہے جس کا پہلے وجود نہ تھا مکہ کے 13 سال گزر گئے لیکن ایک اسلام کی سیولیزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اس فیلڈ کے جو علماء ہیں جو سیولیزیشنز اور تاریخ کے تعلق سے گہری نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سیولیزیشن کے قیام کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے جب تک یہ چار ملتی نہیں تو کسی بھی سیولیزیشن کا قیام نہیں ہو سکتا نمبر ایک لیڈر کا ہونا لیڈر قائد نمبر دو ایک نظریہ کا ہونا اس قائد کے پاس اگر نظریہ نہیں ہے قائد ہے تو پھر ایک قائد نہیں بن سکتا ایک سے زیادہ ہوں گے اور پھر افراتفری کا عالم ہوگا اور کسی بھی سلسلے کا قیام نہیں ہو سکتا دور جاہلیت میں قبیلے موجود تھے سردار بھی تھے ہر قبیلے کا قائد تو تھا ان کا لیکن کوئی سیولیزیشن موجود نہیں تھی کسی حضارت کا قیام نہیں تھا تیسرے نمبر پہ لوگ جو اس قائد کی اتباع کریں اس نظریے کی بنیاد پر اور چوتھے نمبر پہ کون بتائے گا تین چیزیں تو مکہ میں بھی تھی میں، یہ تینوں مکہ میں تھی کہ نہیں؟ زمین، جگہ، بارک اللہ فیک، زمین کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پر اس نظریے کا قیام ممکن ہو آسانی سے، اور اس قائد کی اتباع بھی آسان ہو. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قائد کبھی آئے نہیں. قائد اعظم اگر ہیں اس دنیا میں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نظریہ توحید، اس سے بہتر کوئی نظریہ کوئی ہے نہیں پورے کائنات میں. ٹھیک ہے، دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آخری رسول، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رسالت سب سے آخری رسالت، سب سے بہترین رسالت، سب سے اعلی و افضل رسالت، قرآن مجید جو مہیمن ہے پچھلی کتابوں پر، اس سے بہتر کوئی رسالت، کوئی پیغام ہو ہی نہیں سکتا. اور سر نظریات جو ہیں جن کی بنیاد توحید ہے قرآن مجید میں موجود ہے. پھر متبعین جو فالوورز ہیں، صحابہ کرام اور اجمعین، اور ان سے بہتر اتباع کے اعتبار سے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ہے ان جیسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اتباع کی، فرم برداری کی مثال قائم کر دی ہے تاریخ میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور چوتھی چیز جو ہے زمین اور جگہ، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ زمین مدینہ طیبہ ہی ہوگی، اگرچہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے، اللہ کا گھر ہے مکہ معظمہ ہے، حرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کلمہ توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا مدینہ سے، اور اس سولیزیشن کا قیام بھی مدینہ سے ہی ہوگا. لیکن ایک بڑا پیغام ہمیں ملا ہے کہ جب دین زمین سے ٹکرا جائے تو پاک زمین بھی چھوڑ دی جاتی ہے. مکہ سے بہتر کوئی زمین نہیں ہے پوری کائنات میں. مدین بدل، جب زمین بدلی ہے، دین باقی رہا ہے، تو پھر اللہ تعالی نے اس دین کو ایسے پھیلایا ہے کہ آج تاریخ حیران ہے کہ کم وقت میں اتنی زیادہ معلومات اور بنیادی معلومات اور صحیح معلومات اور اتنی جلدی پھیل جانا. یار دنیا کے کونوں تک پھیلا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں پر بھی لوگ موجود تھے، صرف مہاجرین نئے تھے، تو ایک نئی سوسائٹی بن رہی ہے. اس نئی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ کیونکہ آگے چل کے مدنی زندگی پر ہم بات کرنی ہے، احادیث سیرت جو باقی ہے اب اسی معاشرے میں گزارنی. وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے مکہ والا، اب غلبے کا وقت آیا ہے، عزت کا وقت آیا ہے، کامیابی کا وقت آیا ہے. اگرچہ مشرکین ابھی موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں قدم قدم پہ کیسے کامیابی قدم بوسا کرتی ہے، اور کس طریقے سے یہ مشرکین جو تھے کل، جو دشمن تھے، جان دشمن تھے، کس طریقے سے یا تو یہ مغلوب ہو کر بھاگ جاتے ہیں، یا یہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یا انہیں جنگی قیدی بنا دیا جاتا ہے، اسیر بنا دیا جاتا ہے، اور یا یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. کوئی اور راستہ بچا نہیں ان کے لیے. تو مدنی معاشرے میں پانچ قسم کے لوگ رہتے ہیں. انصار جنہوں نے استقبال کی، میزبانی کی، تاریخ میں ان سے بہتر میزبان کبھی آئے نہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مہاجرین کون ہیں. مکی دور میں مہاجرین کے تعلق سے جو ہم نے باتیں کی ہیں، یرحمک اللہ، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، بار بار ذکر کیا ہے. ابوبکر صدیق کون ہے، عمر بن خطاب کون ہے، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، ان کا ذکر بار بار، سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا الزبیر ہیں، سیدنا عمار بن یاسر ان کا گھرانہ ہے، سیدنا بلال ہیں، کافی ان کا ذکر ہوا ہے. لیکن آج کی نشست میں چند اہم باتیں انہی مہاجرین کے تعلق سے، ان کا حق ہم ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ذکر خیر کر کے تاکہ ان سے محبت ہماری مضبوط ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے رب العالمین سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. عجیب سی بات ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے محبت کرنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، سلف صالحین ہیں جو ہمارے دین رہنما ہیں، ان کے بعد ہیں والدین، ان سے محبت کرنا بھی ایمان میں مضبوطی کا باعث ہے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں مہاجرین کون ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کی تعریف بیان کروں، ظاہر مہاجرین ہجرت سے لفظ لیا گیا ہے، ہجرت کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آخر میں بتائیں گے کہ مہاجرین کون ہیں لفظی اعتبار سے اور اصطلاح اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہاجرین کون ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی مہاجرین ہے کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں، ان کا ذکر دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اس آیت کی مختصر سی تفسیر میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دو حدیثیں بھی سن لیں مہاجرین کے تعلق سے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوال کیے، اس سوال میں سے ایک سوال یہ تھا اس یہودی حبر یہود کے یہودی عالم کا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتائیں کہ جب یہ زمین نہیں رہے گی اور آسمان بھی نہیں رہے گا تو لوگ کہاں پر ہوں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندھیرے میں ہوں گے پل صراط کے قریب. اس یہودی نے دوسرا سوال کیا سب سے پہلے پل صراط کون پار کرے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء المہاجرین. سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والے فقراء المہاجرین ہیں رضی اللہ عنہم. دوسری حدیث سنتے ہیں پھر تشریح کرتے ہیں آیت کریمہ کی اور دونوں احادیث کی. ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحة بن عبید اللہ فی الجنہ، وزبیر بن عوام فی الجنہ، وابو عبید بن الجراح فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ دس کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور دسوں کون ہیں؟ صحابی تو ہیں، مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں. جو غنی تھا سید عثمان جیسے وہ بھی فقیر ہو گیا، سب کچھ چھوڑنا پڑا نا. تو فقراء مہاجرین میں سب سے پہلے یہی لوگ شامل ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پل صراط سب سے پہلے مہاجرین فقراء مہاجرین ہی پار کریں گے، کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی اہمیت بھی ہے کہ پل صراط پار کرنا سب سے پہلے، کیا خیال ہے؟ کوئی اہمیت ہے اس کی؟ کوئی فضیلت ہے؟ پل صراط بعد میں تو پار کریں گے نا، چلو اگر تھوڑی دیر بعد میں کر لیں تو فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق وہ جانتا ہے جو پل صراط کو جانتا ہے کہ کیا ہے، کہ فقراء مہاجرین سب سے پہلے کیوں ہیں. اگر تھوڑی دیر بعد بھی ہوتے ظاہر امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہے، لیکن امت میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے. دیکھیں اللہ اکبر، جو پل صراط کے بارے میں جانتا ہے وہی اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ہم کیا جانتے پل صراط کے تعلق سے؟ آئیے دیکھتے ہیں پل صراط کیا ہے. ایک پل ہے جسے جہنم کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے. اور پل ہمیشہ کس لیے ہوتی ہے؟ پار کرنے کے لیے نا، یعنی جنت کی طرف راستہ ہے ہی نہیں کوئی اور، آخری مرحلہ ہے، آگے جنت ہے. جو اسے پار کر لیتا ہے وہ جنتی ہے، جو نہیں پار کر سکتا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. یہ ہے کیسی یہ پل؟ چند حدیثیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. سیدنا سلمان فارسی قرآن و بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط کو رکھ دیا جائے گا، اتنی تیز ہے جیسے کہ بلیڈ تیز ہوتا ہے. بلیڈ دیکھا ہے؟ حد الموسى. تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالی، اسے کون پار کر سکتا ہے؟ اتنی تیز دھاری ہے، تو اسے پار کرنے کے لیے یعنی فرشتوں کے سمجھ نہیں آ رہی پار کون کر سکتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جسے میں پار کرنا چاہوں وہ پار ہو جائے گا، میرے توفیق سے، میرے حکم سے لوگ پار کریں گے. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری عبادت جیسے کرنے چاہے تو اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. فرشتے نے اگر حق ادا نہیں کیا تو ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ جو پیدا عبادت ہی کے لیے کیے گئے ہیں میرے بھائی، ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بعض عبادات فرض ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور ہم کبھی بھی کسی عبادت کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے. یہ عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، روزے رکھتے، حج کرتے ہیں، یہ جو فرائض ہیں ہمارے اوپر، یہ جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، یہ جنت کا بدلہ نہیں ہے. واللہ کہاں جنت اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، یہ سبب ضرور ہے جنت میں جانے کا، ذریعہ ہے. اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم تو نمازی ہیں، پہلے صف میں 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا جیسا کون ہے؟ نہیں واللہ، اگر آپ ایسے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے. ورنہ اتنے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہسپتال میں بستر پر پڑے ہیں، پچھلے 10-10 سالوں سے فالج ہوا ہے، وہ بھی تمنا کرتے ہیں کاش وہ پہلے صف میں نماز پڑھتے. نہیں ہے، ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اور آپ کے اللہ نے یہ تمنا پوری کر دی ہے. نہ تو آپ کا کمال ہے اور نہ اس کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے اور اسے بھی موقع نہیں دیا، تمہیں توفیق دی ہے، اسے توفیق نہیں دی. لیکن اگر وہ شخص خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل سے، واقعی یہ تمنا کرتا ہے کہ پہلے صف میں نماز پڑھے، وہ بستر پر نماز پڑھے گا، ثواب اسے وہی ملے گا جو پہلے صف میں پڑھتا ہے. سیدنا ابو سعید خضر عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے خبر ملی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت ہے، کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں صحیح ابو سعید خضر عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پل صراط کو لایا جائے گا اور ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جسر، یہ پل ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی پل ہے جس میں پاؤں بھی پھسلیں گے اور لوگ گریں گے بھی، اور اس کے اوپر ہک لگے ہیں دونوں جانب، اوپر بھی ہک لٹک رہے ہیں، جسے لگ جاتے ہیں وہ لگتے بھی اللہ کے حکم سے، جس کو لگنا ہوتا ہے پتہ ہے اس کو کس کو اللہ کا حکم ہے کس کو لگنا ہے، کوئی لوگ مخدوش ہوتے ہیں، خدش لگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، کچھ لوگوں کو لگ کے اس کھینچ کی پھینک دیتی ہے جہنم میں، مخدوش مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48 میں، فأین یکون الناس یومئذ، لوگ کہاں پہ ہوں گے، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے، تو پھر لوگ کہاں پہ ہوں گے. فقال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی الصراط، پل صراط پہ ہوں گے، میدان محشر کے بعد جب پل صراط کا وقت آئے گا تو لوگ پل صراط پہ ہوں گے. اور یہ بھی سے مسلم کی روایت ہے. اور پھر لوگ جو پار کریں گے، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، بعض لوگ بجلی کی تیزی سے پار کریں گے، بعض لوگ ہوا کی تیزی سے، ہوا کی رفتار سے، بعض لوگ تیز اونٹ کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے، بعض لوگ چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے، اور بعض لوگ گھسیٹتے ہوئے انسان کی رفتار سے. اور اسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، جیسے کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور پر سرات کو پار کیا جائے گا نور سے، اس وقت اس ظلمت میں صرف ایک ہی نور ہوگا، وہ ہے ایمان کا نور، جیسے کہ سورت الحدید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ نور ایمان کا ہوگا. آج جتنا ایمان مضبوط ہے کل اتنی زیادہ روشنی ہوگی، اور اتنی ہی آسانی سے پر سرات پار کیا جائے گا. اور اگر آج ایمان کمزور ہے تو پھر پر سرات کو پار کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. یہ خبریں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالی نے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق المصدوق. دنیا کے معاملات میں ہم کتنی کانشیس ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کوئی شخص کہہ دے نا کہ فلان بیماری پھیلی ہوئی ہے، یوں دوڑتے ہیں ڈاکٹروں میں، پوچھتے ہیں بھی کیا بچاؤ کیا ہے، ہمیں بتائیں ذرا بچاؤ کیا ہے، کیسے بچیں، کوئی ویکسین ہے، کوئی طریقہ ہے بچنے کا. اور ہونا بھی چاہیے، بعض اوقات خبریں اڑ جاتی ہیں. پرسوں بھی ایک شخص کہہ رہا تھا، بھائی میں نے سنا کہ فلان بیماری پھیل گئی ہے سعودی عرب میں، اور اتنی مریض داخل ہو چکے ہیں. یار میں نے تو نہیں سنا، کسی خبر میں آیا ہے، نہ کہ میں نے سنا ہے ایسی کوئی بات، لیکن وہ ڈر گئے. سلام. لیکن یہ سچی خبریں جو ہمیں یقین ہے، ایمان کی حق ہے اور سچ ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی کچھ کیا ہے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، ہمارا حساب نہیں ہونا، پل صراط پار نہیں کرنی؟ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. واللہ آج جیسے ہم کھاتے اور پیتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں، سوتے اور جاگتے، اور حقیقت ہے یہ، کل واللہ یہ اس سے بھی بڑھ کر حقیقت ہے، اور یہ ہونے والا ہے. لیکن کاش ہمارا ایمان اور تمہاری تصدیق اتنی ہی مضبوط ہوتی آخرت کے معاملات کے تعلق سے جتنا دنیا کے معاملات کے تعلق سے ہے، تو آج ہماری زندگی بدلی ہوتی. ہم ایسے نہ جیسے کہ اس وقت ہم ہیں، ایسے نہ ہوتے، ہم اس سے بہتر ضرور ہوتے. واپس آتے ہیں، الفقراء المہاجرون. جب ہم یہ کہتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کے جنت کی خوشخبری سنائی ان کی زندگی میں، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بہتر یہی لوگ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب یہی لوگ ہیں. امت میں سے اللہ تعالی کے اولیاء اگر دنیا میں کہیں پہ ہیں تو یہ اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ دس جو ہیں سب سے افضل ہیں. اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ نام دینا جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک ہیں. جیسے کہ دونوں ہاتھوں کو انگلیاں دس ہیں اور ایک ہی جسم کا حصہ ہیں، ویسے یہ دس ایک ہیں. جو ایک کو نکالنا چاہتا ہے اس دس میں سے تو بڑا جرم کرنے والا شخص ہے. سیدنا علی کو نکال دیں، باقی کو چھوڑ دیں، کیوں بھائی؟ علی دا پہلا نمبر ہے. سیدنا علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چوتھا نمبر، بلکہ ان کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو فخر کہ وہ چوتھے نمبر پہ ہیں. اور اگر پہلے نمبر پہ ہوتے تو اتنے بہادر ضرور تھے کہ اپنا حق لے ہی لیتے اور کبھی چوتھے نمبر پہ نہ ہوتے. جب ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہی فیصلہ ہے، تو پھر چوتھے نمبر پہ ہی ان کی عزت ہے اور ان کا شرف ہے. چوتھے نمبر پہ. اور رافضی کہتے ہیں کہ ظلم کیا گیا ہے، باقی نو نے ظلم کیا ایک پر، بلکہ نو ہی نے، بلکہ سارے جتنے بھی سارے صحابہ تھے. ایک لاکھ کی تعداد تھی حجت الوداع میں، سارے مرتد ہیں سوائے سات کے، سوائے تین کے، سوائے چار کے. یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. مرتد کیوں ہیں؟ سیدنا علی کا حق چھینا ہے. اور سب سے بڑھ کر جرمدار ہیں یہ مہاجرین، اور سب سے بڑے جرمدار اور ظالم ہیں یہ دس، دس میں سے نو. سبحان اللہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں چوتھے نمبر پہ ہیں، مظلوم بھی ہیں جیسے کہ یہ کہتے ہیں. پھر اپنی بچوں کی شادیاں بھی انہیں ظالم صحابہ سے کرواتے ہیں، اپنے بچوں کے نام بھی انہی کے نام جیسے رکھتے ہیں. پتہ نہیں کیسے مظلوم ہے بھائی. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ڈرپوک کوئی بزدل انسان ہوگا دنیا میں جو اپنا حق، بلکہ نعوذ باللہ رافضوں کتابوں میں ہے جب سیدنا عمر کی بیٹی سے شادی کی، کہتے ہیں سب سے پہلے شرمگاہ ہے جسے لوٹا گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ سب سے پہلے عزت لوٹی گئی ہے اہل بیت کے گھرانے میں سے. سیدنا علی اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، سیدنا عمر سے رشتہ کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اور یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزت لوٹی گئی. سیدنا علی اتنی بزدل ہیں کہ اپنی بیٹی کی عزت لوٹوا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ایک طرف شیر خدا کہتے ہیں، ایک طرف اتنی بڑا بہادر کہتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ بدعقید ہے. کسی نے سچ ہی کہا ہے، نہ عقل ہے اور نہ ہی نقل ہے، نہ تو قرآن و سنت ہے ان کے پاس صحیح طریقے سے، اور نہ ہی ان کے پاس وہ عقل ہے جو اس قرآن سنت کو سمجھتی. جب قرآن سنت سے منہ موڑا تو سزا بھی یہی ملی، اپنے عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. بہرحال تو یہ دس صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت خوشخبری دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اور یہ یاد رکھے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں اس سے راضی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کبھی اسے ناراض نہیں ہوتا. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہہ دیں فلان فی الجنہ، تو پھر ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہی ہے. اگر ہم کہتے جنتی نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اور جس نے کوشش کی، شک و شبہ بھی پیدا کہ آپ سے جھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور جس نے یہی گمان کیا کہ آپ سے زندگی تک تو ٹھیک ہے جنتی تھے، بعد میں آپ سے وفات کے بعد دوزخی بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیتے ہیں سچی خبر دیتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اپنی مرضی سے تھوڑی کہتے کہ فلان جنتی ہے فلان جنتی ہے، مرضی تھی، یہ اللہ کا حکم تھا. اعلان کرو امت میں، ان کو بتاؤ ابو بکر صدیق کون اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نظر عمر فاروق کون ہے، بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے وہ پیغام پہنچا دی جو عبد رب کی طرف سے آیا ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کس نے کہا؟ کس کے حکم سے کہا گیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ سے وفات کے بعد انہوں نے تبدیل ہونے، مرتد ہونے، نعوذ باللہ. تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن مجید میں ہے، کہیں پر ایک آیت میں بھی ہے کہ اللہ فرماتے میں تم سے راضی ہوں کیونکہ تم لوگوں نے آپ سے وفات کے بعد تبدیل ہونا ہے؟ چلو کہیں پہ تو مل جاتا ہمیں، جہاں پر صحابہ کرام کا ذکر ہے رضی اللہ، اللہ کی رضا جڑی ہوئی یوں، واللہ دیکھ لیں آپ، صحابہ کا ذکر رضی اللہ عنہم موجود ہے، تاکہ جو بھی قرآن پڑھے کم علم بھی اسے پتہ چلے کہ صحابہ پر اللہ تعالی راضی ہے، ناراض کبھی نہیں ہے. الفقراء المہاجرون کی طرف واپس آتے ہیں، وصف دیکھیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا، للفقراء فقیر ہیں، اور ہر کسی کا فقیر، اور ہر کسی کا فقر برا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. کیا فقیر برے ہوتے ہیں؟ ہر قسم کی مسکینی اور فقیر بری ہوتی ہے کیا؟ نہیں، یہ جو فقیری ہے یہ خاص قسم کی فقیری ہے. اللہ کے لیے فقیر ہونا ہر بندے کا کام نہیں ہے، اپنے رب کے لیے اپنی دنیا قربان کرنا. دیکھیں ہم تو سوچتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، کریں یا نہ کریں، جو حلال تھا سارا قربان کر دیا، یہ ہماری سوچ ہے، وہ ان کی سوچ تھی، ایک فرمان پر ہجرت کرنی ہے بس، دوسری مرتبہ نہیں پوچھا. اچھا ہجرت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ اچھا مال بھی ہے، گھر بھی ہے، کیا کریں گے ہم؟ ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس دین کی نصرت کرنی ہے. نصرت کرنے کے لیے میرے جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، اور میری دنیا ہی حاضر ہے. تو سب سے پہلا ہے للفقراء، کیسے بنے المہاجرین، ہجرت کر کے فقیر بن گیا نا. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، نکالا گیا. ہم آج اپنے گھر سے مرضی سے نکلتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اپنے گھر سے ہی نکالا گیا، صرف گھروں سے نہیں، من دیارہم واموالہم، جو ان کے گھرانے تھے، جو ان کا ماحول تھا، جہاں پر ان کا بچپن گزرا، جہاں پر ان کے دوست و احباب تھے. میرے بھائی یہ بعض اوقات بچپن جہاں پہ گزرتے وہ گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں، وہ راستے بھی زندگی بھر یاد آتے رہتے ہیں، نہیں؟ کیونکہ اچھا وقت کبھی بھولا نہیں جاتا، اور سب سے اچھا وقت تو بچپن کا وقت ہوتا ہے. بڑے ہو کر تو مصیبتیں آتی ہیں نا سر پہ، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو جب اچھے دن یاد آتے تو اچھی گلیاں بھی، وہی گلیاں بھی یاد آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم، وہ بھی نہ رہا، وہ اموالہم، جو بھی مال تھا، کسی کے 100 اونٹ تھے، کسی کے 50 اونٹ تھے، کسی کے 10 اونٹ تھے، جیسے سمجھے کسی کے پاس 100 گاڑی ہے، قربان کر دی. اونٹوں پہ جا بھی سکتے تھے لیکن مشرکین نہیں جانے دیتے تھے، تو چھپ کے گئے. ٹھیک ہے، مال لینا لے لو، ہمیں کیا ہے مال کی، جس نے ابھی دیا ہے وہ بعد میں نہیں دے گا. جب اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہماری اس محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اگر نہیں ملا تو پھر کیا ہے، اللہ کے لیے قربان کیا ہے نا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جس میں میرا رب راضی ہے ویسے میں بھی راضی ہوں. التوکل علی اللہ اسے کہتے ہیں، مکمل بھروسہ. کہیں پہ شیطان یہاں وسوسہ کرتے ہیں، وہاں پہ وسوسہ کرتے ہیں، ارے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا کرو گے، چھوٹے بچے ہیں، کہاں سے کھائیں گے، کیسے رہیں گے، تمہارا گھر بھی نہیں ہے، پتہ کہاں پہ جا رہے ہیں. ہم جب چھٹی پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمیں رہنا کہاں پہ ہے، پتہ ہے کہ نہیں، ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں. جب جس کا گھر نہیں ہے تو سوچتے ہیں یار اچھا ہوٹل میں رہوں گا، اس کے کتنا خرچات ہیں، پورا وہ اپنا بجٹ بناتا ہے، فلاں رشتے دار کے گھر اگر رہوں گا تو اس میں یہ خرابی ہے، وہاں کی جو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. اللہ کا حکم تو ہجرت کر کے جانا ہے، کہاں پہ رہنا ہے اللہ اعلم. جس نے اس گھر سے نکالا ہے، جس کے لیے ہم نکلے ہیں، وہی بندوبست کر دے گا. کیسا بندوبست کیا؟ جو چھوڑا تھا اس سے بہتر تھا کہ نہیں؟ جاتے ہی انصار نے کیسے استقبال کیا، اپنے کرتے ہیں ایسے، سگا بھائی کرتا ہے، آج کے دور میں سگا بھائی کہتے یار آدھی دولت تمہاری آدھی دولت میرے آ جاؤ، جو بھی میرا بینک بیلنس سے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، چلو بانٹ لیتے ہیں. تو پہلے دن سے ابھی 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 وقت باقی ہے، ابھی یہ جو معاشرہ اس کا قیام ہو رہا ہے، یہ بیج بویا جا رہا ہے پہلے دن سے. جب یہ استقبال ہوا اور ایک فرمان پر انصار نے کہا دوسری مرتبہ، آپ کیا فرما رہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کو اپنے گھر میں لے جائیں. آپ سلم فرماتے کہ بھائی بھائی آپ لوگوں کے، تم جانو تمہارا بھائی جانے. اب آپ سلم یہ نہیں فرمایا گھر لے جاؤ اس کو 50-50% کر دو اپنے جو جائیداد ہے، اب یعنی صرف یہ فرمایا کہ تمہارا بھائی ہے اس کا خیال رکھنا. کیسا خیال رکھنا؟ یہ ڈیٹیل کہاں سے آئی؟ اس رب نے دل میں ڈالی ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بہترین طریقے سے کیسے بجا لا سکتے ہیں اسے. اچھا کیوں گھر سے نکالے گئے، کیوں مال سے نکالے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. یہ کسی کوئی شخص کیا چاہتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے یا ماتھے پہ ہوتا ہے؟ کہیں دل میں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے دل کی حال ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں قرآن مجید میں. کیوں گھر سے نکالے گئے، مال سے نکالے گئے؟ وہ چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم چاہتے ہیں، ورضوان اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس لیے جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم کیوں ذکر آتا ہے، اللہ کی رضا کیوں ساتھ جڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے، اس چاہت کے لیے قربانیاں بھی دی، کر کے بھی دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو بھی جوڑ دیا ان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ، انہوں نے چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں راضی بھی ہوں اور تمہیں بھی راضی کروں گا. اب دیکھیں جو وہ دیر اسے بہتر مل رہا ہے کہ نہیں، ذرا غور کریں ایک ایک چیز پہ. جو چاہتے تھے، جو عمل کر کے آئے ہیں اسے بہتر ان کو ملا وہاں پہ. اچھا، جو دل کی نیت تھی کیا چاہتے تھے؟ اللہ کا فضل و کرم چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی صحابہ کرام ذکر تھا قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ ذکر ساتھ آتا ہے، یہ وہ چاہتے تھے نا رضی اللہ عنہ. اگلا جملہ کیوں ہے؟ ورضوا عنہ کیوں ہے؟ یہی تو بونس ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. تم نے چاہا کہ اللہ راضی ہو، اللہ نے کہا میں راضی بھی ہوں اور تمہیں بھی راضی کر کے رہوں گا. اور وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ قربانی اس لیے دی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہو. یہ وقت ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ وقت آیا صحابہ کرام پر، یہ وقت آیا ہے اس دین کے قیام کا، وقت آیا ہے اس دین کیسے قائم کرنا ہے. قربانی سے ہم تیار ہیں، کسی سے اس کی جان لی گئی، کسی سے اس کا مال لیا گیا، کسی سے اس کی دنیا چھین لی گئی، لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا واقعی یہ لوگ سچے ہیں؟ گواہی اللہ تعالیٰ دے گا. آپ کہیں نہ کہ میں کہوں نہ کہ ضرورت نہیں اس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں. دنیا میں سچے ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن وہی سچے ہیں. یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں. میں کوئی حدیث نہیں پڑھا کوئی شخص کہ یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، یہ رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، کلام رب العالمین سبحانہ وتعالیٰ. اولئک هم الصادقون، انہیں صحابہ کرام مہاجرین میں سے سابقون الاولون بھی ہیں، پتہ ہے؟ فقرا تو میں نے بیان کر دیا ہے. اچھا، سابقون الاولون بھی ہیں، پہلے جو سبقت لے گئے. ارے یہ پھر کون ہے؟ آئیے دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں، آسان ہے توبہ اور 100 کا نمبر کبھی بھولتا نہیں، آسان نمبر ہے سینچری والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین نمبر نمبر ایک پہلے, والانصار ان کے بعد. اچھا آپ دیکھیں سبحان اللہ, انصاف دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. مہاجرین نے پہلے پہل کی اللہ کی فرما برداری میں اور قربانی میں, ان کا ذکر پہلے ہے. انصار نے بعد میں کیا تو ان کا ذکر ان کے بعد ہے. سبحان اللہ, کہیں ملا ہے آپ کو الانصار والمہاجرین؟ جب مہاجرین پڑھتے ہیں نا قرآن, یہ بھی یہ قرآن پر تو پڑھتے تھے, وہ ہم پڑھتے ہیں. ان کا ذکر جب پہلے آتا ہے انصار سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اور اپنا ذکر قرآن مجید میں, زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان ہے اور کلام اللہ تعالی کی ہے, اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. والذين اتبعوهم باحسان, اور وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہے. السابقون الاولون مہاجر انصار میں سے, اور ان پر بھی جو ان کی اتباع کرتے احسان سے, احسان کے ساتھ. ورضوا عنہ, اور اللہ ان کو بھی راضی کرے گا, وہ بھی ان سے راضی ہے. واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, آپ کو ہر آیت میں ملے گا تجری من تحتها الانہار. من کا حرف ہے واحد, آیت یہاں پر من نہیں ہے, تاکہ پڑھنے والا ذرا کانشیس ہو جائے یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے, کیونکہ بات ہی خاص لوگوں کی ہو رہی ہے, ایک منہج کی بات ہو رہی ہے, منہج ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جب قرآن مجید کے اندازے میں بدلتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایک خاص چیز جس کا اللہ تعالی نے ہمیں یہ پیغام دینا اور ہمیں کانشیس کرنا کہ دیکھو ذرا خاص چیز تمہیں بتائی جا رہی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. کیا جنات باغات ہیں, تجری تحتها الانہار, ان کے نیچے جو ہیں دریا اور نہریں جاری ہیں. خوشخبریں ہیں سارے, اللہ کی رضا, وہ ان سے راضی ہیں, اور جنات ہیں. جنات جمع جنت یعنی باغات, جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہمیشہ کا مطلب یعنی موت کبھی آئے گی نہیں. یہ خوشی, یہ کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے. اور اے سننے والو, یہ بھی سن لو, جو کامیابی کے طالب ہیں, اور ہر عقل مند سمجھدار انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس دنیا میں, کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. اور کامیاب لوگ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دنیا میں کبھی کہیں پہ آئے ہیں تو یہ جان لو, یہ سن لو کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم, وہ ہے تو یہ, لیکن ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے, کیونکہ ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ. صحیح منہج کی اتباع بہت مشکل ہے, اور صحابہ کرام کے دعوے دار تو بہت ہم اتباع کرتے ہیں, لیکن اس راستے کے اتباع کرنا اور ان جیسے بننے کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے. ذالک, اس لیے دور کا اشارہ کیا ہے. الفوز العظیم, عظیم کامیابی ہے, وہ عظیم کامیابی ہے جسے جو چاہتا ہے تو جد و جہد کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے بغیر علم حاصل کیے, بغیر عمل کے یہ کامیابی نہیں ملنے والی. اس لیے ذالک الفوز العظیم ہے. جو بھی کامیاب ہونا چاہتے تو عظیم کامیابی یہاں پہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی کامیابیاں ہیں, نام کی کامیابیاں ہیں, کام کی کامیابی یہی ہے. جسے چاہیے یہی ایک راستہ, دوسرا کو راستہ ہے ہی نہیں. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ راضی ہوا سابقین سے بغیر شرط کے. احسان کی کوئی شرط ہے؟ ذرا پھر سے آیت سنیں. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. احسان کس کے لیے ہے؟ اتباع کرنے والوں کی. مہاجر انصار کے لیے احسان کافی نہیں ہے, وہ احسان صرف دکھا نہیں چکے, وہ احسان کے ذریعے پر فائز ہو چکے ہیں. ان کو ضرورت نہیں کہ احسان کا لفظ بار بار بیان کیا جائے. یار تمہیں بھی احسان کی ضرورت ہے, ہمیں احسان کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں صرف نام کے اعتبار سے نہیں, جیسے کہ راستے کو اپنانے کا حق ہوتا ہے ویسے راستے کو اپنائیں. شیخ حسین فرماتے ہیں اور جو تابعین ہیں, جو اتباع کرنے والے ہیں بعد میں آنے والے, ان پر اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے لیے ایک شرط لگائی ہے. کیا شرط ہے؟ اتباع بے احسان. صحابہ کرام سے تو راضی ہے بغیر شرط کے, بعد میں آنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ راضی تو ہے لیکن شرط ہے اتباع کریں گے احسان کے ساتھ. دعویٰ نہیں کریں گے, نام کے احسان کی ضرورت نہیں, نام کے اتباع کی ضرورت نہیں ہوتی. اور احسان بلند ترین درجہ ہوتا ہے عمل کا, پتہ ہے؟ تو صحابہ کرام کا منہج کو اپنانا ہی اللہ تعالی کی رضا کا باعث ہے. ابن کثیر اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں سابقین اولین مہاجرین و انصار میں سے اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ, بڑی خرابی ہے اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو بغض رکھتے ہیں صحابہ کرام سے, یا ان کو گالیاں دیتے ہیں, یا ان میں سے کسی کو بھی گالی دیتے بغض رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ صحابہ کرام کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اعظم ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, بدبخت, یہ میرا قول نہیں ہے, ابن کثیر کا قول ہے, کہتے ہیں بدبخت رافضی جو ہیں وہ دشمنی کرتے ہیں بہترین صحابہ جو سب سے افضل صحابہ ہے ان سے, اسے بغض بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں, عیاذ باللہ من ذالک. اور یہ ثبوت ہے کہ ان کی عقلیں بیکار ہو چکی, الٹی ہو چکی ہیں, اور ان کے دل بھی ناکارا ہو چکے ہیں. ان لوگوں کا ایمان قرآن مجید کے تعلق سے کہاں ہے؟ کیا ان کو گالی دیتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں راضی ہوں ان پر؟ اہل سنت ان کے برعکس صحابہ کرام کے دعا کرتے رہتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں, اگر گالی دینی بھی ہو, جن کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی ہے یا برا بلا کہا ہے, اور دوست ان کو بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے, اور دشمن اسے بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, آپ وسلم کا دشمن ہے. اور اہل سنت اور جماعت جو ہیں اتباع کرنے والے ہیں, متبعون مبتدعون نہیں, بدعت کرنے والے نہیں ہیں, اور اقتداء کرنے والے ہیں, اپنے تئیں کوئی بھی چیز ایجاد نہیں کرتے اپنی مرضی سے, اس لیے وہی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے فلاح پانے والے, اور وہی مومن بندے اللہ تعالیٰ کے. ایک شبہ ہے رافضیوں کا, کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں والسابقون اول من المهاجرین والانصار, من کا حرف جو ہے, بعض رافضی کہتے ہیں بلکہ سب رافضی کہتے ہیں یہ من جو ہے تبعیض کے لیے, یعنی بعض صحابی پر جو مہاجر انصار میں سے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہیں, بعض پہ راضی نہیں ہے, من تبعیض کے لیے ہے, یعنی بعض. اس کا جواب, پہلی بات یہ ہے کہ من حرف جر جو ہے وہ صرف تبعیض کے لیے نہیں ہے, بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے. عجب بات ہے, من تبعیض ہے یعنی میں سے, سارے نہیں, ان میں سے بعض کو نکال لیا, اور بیان کے لیے یعنی یہ سارے کے سارے ہیں تاکید کے ساتھ. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, لکل امرئ منہم, ان میں سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں, منہم یومئذ, اس دن, شأن یغنی, ہر بندہ اپنے میں پڑا ہوگا, کسی کی طرف دیکھنے کا اسے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. اچھا, منہم تبعیض کے لیے ہے, یعنی بعض لوگوں کا یہ حال ہوگا, سب کا یہ حال ہوگا, کیا خیال ہے؟ سب کا حال ہوگا. تو یہ من کس لیے ہے؟ للبیان, بیان کے لیے ہے, تبعیض کے لیے نہیں ہے. اور یہ من اس آیت میں بھی یہی من ہے. اور اسی آیت کریمہ کا سیاق اور سباق کو دیکھ لیں. اب فرق کیسے پتہ چلتا ہے یمین کون سی ہے؟ سیاق اور سباق کو دیکھ لیں پتہ چل جائے کون سی مین ہے. سیاق اور سباق کے باوجود بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا میں سب پہ میں نے پر توبہ کر لی ہے اور سب کو معاف کر دیا ہے. اس میں من کا لفظ ہے, من کا حرف ہے اس میں. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار, من تو ہے نہیں اس میں, اب سب ہوگا نا. تھوڑا واپس آتے سابقون اولون کی طرف. سابقون الاولون سبقت کرنا, سبقت کب ہوتی ہے؟ جب ریس ہوتی ہے نہیں, آگے کون بڑھتا ہے؟ ریس میں آگے بڑھا جاتا ہے نا. سبقت, صحابہ کرام میں بھی بعض آگے تھے بعض پیچھے تھے, مہاجرین میں سے بعض آگے تھے بعض پیچھے تھے, انصار میں سے بھی بعض آگے تھے بعض پیچھے تھے, سبقت لے گئے. اور جو متبعین بھی احسان ہے اس کا معنی کیا ہے؟ احسان کے ساتھ کیسے اتباع کی جاتی ہے ان صحابہ کی؟ یاد رکھیں یہ پوائنٹ, یاد رکھیں اتباع سے, اور یہ اتباع ایسی ہے نمبر ایک ان کے منہج کی اتباع کرنا جو صحابہ کرام کا منہج تھا, خاص طور پہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کا منہج. نمبر دو استقامت میں, جیسے وہ مستقیم تھے ہمیں بھی استقامت ویسے ہونی چاہیے, ان کے سلوک اور اخلاق کو اپنانا, ان کے اخلاص کو سمجھنا, ان سے محبت کرنا. نمبر ایک منہج, نمبر دو استقامت, نمبر تین سلوک اخلاق, نمبر چار اخلاص, نمبر پانچ محبت. جس کے اندر یہ پانچ چیزیں پائی جائیں وہ متبع ہے احسان کے ساتھ. شیطان وسوسہ کرتا ہے اگر ان میں بھی آپس میں جھگڑے ہوئے, ان میں آپس میں جنگیں ہوئی, آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ ہماری زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم چھوٹا کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے والدین کے جھگڑے نہیں ہوتے, ہمارے والدین ہیں نا, بڑے جھگڑے ہم چھوٹا کر دیتے یار اپنے ہیں اپنے ہیں, اور آگے بڑھتے ہیں لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام کا حق ان سے بھی زیادہ ہے, جو جھگڑے ان کے بیچ میں ہوئے انہیں چھوٹا سمجھے بڑا نہ کریں. اور یاد رکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بھی غلطیاں صحابہ کرام کی بیان کی گئی ہیں تاریخ میں یا بعض لوگوں نے بیان کی ہے, نمبر ایک یا تو جھوٹی ہیں تہمتیں ہیں اکثر, نمبر دو یا سچی ہیں ان میں بڑھا دیا گیا ہے جھوٹ مکس کر دیا گیا ہے, نمبر تین سچ ہے بڑھا بھی نہیں دیا گیا, اب ایک غلطی ان کی ثابت ہو چکی ہے تو مجتہد ہیں اجتہادی غلطی ہے اور مجتہد کو ایک ثواب مل جائے گا. چوتھے نمبر پہ اگر جان بوجھ کے غلطی کی ہے بالفرض ایک فرضیہ ہے تو اللہ کے پیارے تو ان کا ایمان کا دریا اتنا وسیع ہے کہ یہ غلطی اس ایمان کے دریا میں ڈوب چکی ہے. اگر تب بھی باقی رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اولین حقدار کون ہے؟ اگر تب بھی باقی رہی ہے تو ارحم الراحمین کی رحمت ضرور ان کو ملے گی. اس لیے صحابہ کرام پر کوئی بھی انگلی یوں کھڑی کر بھی نہیں سکتا. ایک بدبخت انسان کہتا ہے, کنز العلماء میں ایک روایت ہے, عیاض القرنی کہتا ہے, میں حیران ہو گیا ہوں سن کے, کہتے کنز العلماء میں ایک روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے بیٹے معاویہ کے پاس گیا ہے اور شام سے بہت مال لے کے آیا ہے. سر عمر کہتے ہیں جب ابو سفیان اپنے گھر میں جائے تو اسے تیرے پاس لے آنا, اسے کہنا کہ میں بلا رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ مال نہیں لے کے آئے گا تو تین اور لوگوں کو بھیجا کہ چھپ کے اس کا مال جو لے کے وہ بھی لے کے آؤ. سیدنا ابو سفیان آتے ہیں اور کہتے ہیں, سیدنا عمر پوچھتے ہیں ابھی کیا حال ہے شام والوں کا, کہتے ہیں حال ٹھیک ہے, کہتے ہیں آپ کے بیٹے, تمہارے بیٹے تمہیں کچھ دیا ہے, کہتے ہیں کیا دیتے ہمیں, ہمارے بیٹے نے کیا ہمیں دینا تھا, کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو کیا لے کے آیا ہو, تم کیا لے کے آئے, تمہارا بیٹا شام میں چوری کرتے اور تم یہاں پہ چوری کرتے ہو, ذرا الفاظ سنے واللہ میں حیران ہو گیا ہوں, تمہارا بیٹا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے, تمہارا بیٹا شام میں چوری کرتا ہے اور تم یہاں پہ چوری کرتے ہو, دکھاؤ اس کا مال کون سا مال ہے, دکھاؤ, مال دکھایا, کہتے اس میں ایک بادشاہ کے قید جہاں پہ اس کو قید کیا گیا تھا وہ یعنی ہتھکڑی بھی موجود تھی, لگاؤ اسے ہتھکڑی, سب سے ہتھکڑی لگائی گئی کہ جب تک یہ سارا مال واپس نہیں ہوتا تمہیں ہتھکڑی سے آزاد نہیں کروں گا میں, اور کچھ اور چھپائے تو وہ بھی دو, کہتے گھر میرا خالی ہے جا کے دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں میرے پاس, یہ بدبخت بندہ کہتا ہے, آیت القرنی کہتا ہے یہ روایت کنز المال میں ہے اور صحیح روایت ہے, کنز المال کھول کے دیکھی روایت ہے ہی نہیں, صحیح تو دور کی بات ہے وہاں پہ ہے ہی نہیں, شہزادہ فوزان سے پوچھا گیا کوئی شخص یوں کہتا ہے, کہتا ہے ایسا شخص جو ہے یہ صحابہ کرام کی تعظیم نہیں جانتا, چھوڑ ایسے شخص کو, یہ رافض خبیث تو ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا ہے, سنی کہہ سکتا ہے اسے, یہ روافض خبثا کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی پر تہمت لگاتے ہیں, ارے تم جو آپ سنی بھی کہتے ہو اور اتنی بڑی تہمت بغیر تحقیق کیے, اور پھر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو, جانتے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں, حکمرانوں کو پکڑو, ان کے ہاتھ کو پکڑو, حکمران چوری کیوں کر رہے ہیں, بس یہ لوگوں کو اکسانا ہے کسی طریقے سے, جو حالات شام کے ہیں آپ کے سامنے, جو مصر کے حالات ہیں, اس ملک میں خیر و عافیت کو امن و امان کیوں ہے, لوگوں کو چبھ رہا ہے, بعض لوگوں کو اس امن و امان کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, ورنہ یعنی شخص شاعر ہے, کوئی بڑا عالم نہیں, شاعر ہے, اللہ اس کو یعنی عربی زبان کی طلاقت اور شاعری کا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے, اور کچھ شریعت کا علم بھی اس شخص نے سیکھا ہے, لیکن بڑی بدبختی ہے کہ ایسے لوگوں کو عالم سمجھا جائے اور علماء کا رتبہ دیا جائے اور ان سے فتاوی بھی لیے جائیں, ان کو دعوتیں بھی دیے جائیں, ان کے خاص پروگراموں کا انتظام بھی کیا جائے, والله بدبختی ہے میرے بھائیوں, یہ جسے سننا ہے یوٹیوب پہ یہ موجود ہے, آپ سن لیں, فیصل فوزان کا جواب بھی موجود ہے, شیخ کا حفظ اللہ کا جواب بھی موجود ہے, ان لوگوں نے اس کلپ کے بارے میں, اس قول کے بارے میں کیا فرمایا ہے, بات ریس کی ہو رہی تھی اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں, بات تھوڑی سی رہ گئی ہے, کل وہ بھی ریس لگاتے تھے, آج ہم بھی ریس لگا رہے ہیں, تسابق ہم بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, فرق ہے کہ نہیں فرق, ان کی دوڑ ان کی ریس تھی کس کے لیے, آخرت کے لیے, جنت کے لیے, ہماری ریس کس لیے, دنیا کو پانے کے لیے, اور کتنے بڑے احمق ہیں ہم لوگ پتہ ہے, جو دنیا کے لیے ریس لگاتا ہے پتہ ہے بڑا احمق ہے, کیسے, جو بھی ہم ریس لگا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہی, ورنہ حلال میں تو آپ آگے جائیں کس نے مزہ نہیں کیا, میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو حرام اور حلال کی فرق نہیں جانتے بس آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور حلال کمائی میں کئی فرائض چھوڑ دیتے ہیں, حلال کمائی وہ نہیں جو فرائض چھوڑ کے آپ کو حلال ملتے ہیں, وہ بھی وہ کون سا حلال ہے, جو بھی ہم کما رہے ہیں, ہم نے جانا کہاں ہے کہ ہم سیدھا ہیں یوں جا رہے ہیں اور آگے کیا ہے قبر میں جا رہے ہیں, جو بھی ہم نے کمائے کہاں رہ گیا ہے, پیچھے رہ گیا ہے, نہ تو قبر میں آ سکتا ہے کام, مرسڈیز گاڑی ہے جو کچھ بھی ہے کوئی آپ کو اس کے ساتھ دفنائے گا نہیں قبر میں, کیونکہ نہ تو یہ گاڑی آپ کا کام آئے گی قبر میں برزخ کی زندگی میں, اور نہ میدان محشر میں, اور نہ ہی پول سرحد میں, نہ ہی جنت میں, تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہم پیچھے چھوڑ, 10 فیکٹریاں ہیں 20 فیکٹریاں ہیں, جو بنگلے ہیں, جو بیویاں ہیں, جو بچے ہیں, جو مال ہے, جو دولت ہے, جو کچھ بھی ہے, شہرت ہے, سب کچھ, وزارت ہے, جو بھی ہم نے کمایا ہے سب کچھ رہ جائے گا، جائیں گے خالیت اپنے عمل کے ساتھ. اس کی مثال یہ ہے، اور یاد رکھیں اس ریس میں سب شامل ہیں، عقل مند، بے وقوف، پاگل، عالم، جاہل، مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، خوبصورت، بدصورت، قوی، ضعیف. موت سب کو برابر کر دیتی ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد کوئی قوی رہتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی عالم رہتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی دولت مند امیر رہتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی بدشکلا رہتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی خوبصورت رہتا ہے؟ پتہ ہمیں دوڑ کس لیے؟ پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ریس ہے گاڑیوں کی، مہنگی سے مہنگی گاڑی ہے، آپ کی مرضی ہے، بڑی سے بڑی گاڑی، چھوٹی سے چھوٹی گاڑی، ریس میں شامل ہونا ہے. اور اس ریس کے اینڈ میں ایک بڑی کھائی ہے، سب نے اسی کھائی میں جانا ہے. یہ گاڑی واپس نہیں آئے گی، جو بھی اس کو جیسے بھی ڈیکوریٹ کر دو، جو کچھ بھی کرنا ہے. اور انعام ہے 1,000,000 ریال، شرط یہ پتہ نہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگوں نے حصہ لے لیا ہے، واپس کوئی شخص آیا؟ ایک بھی نہیں آیا. ایک بھی نہیں کسی کے ہاتھ میں آیا؟ نہیں آیا. بغیر شرطوں کے کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا. پتہ چلے بھی کہاں پہ اس نے اینڈ ہونا ہے، کہاں کس راستہ کون سا ہے، کیسے جانا ہے. جب ہمیں یقین طور پر بتا بھی دیا گیا ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، کہ اینڈ قبر ہی ہے، مرنا ہے، اور حقیقت اپنی آنکھوں سے بھی وہ دیکھ رہے، کوئی شخص اپنے ساتھ کچھ لے کے بھی نہیں جا رہا، کچھ ہی لے کے جا رہا، خالی ہاتھ سب جا رہے ہیں، تو پھر اس دوڑ کی کوئی فائدہ ہے؟ واللہ میرے میں تحصیل لا حاصل ہے. اب رب کو ناراضی کرنا ہے اور باقی کچھ ہے نہیں. یہی فرق ہے. صحابہ کرام دوڑ لگاتے تھے، ریس لگاتے تھے آخرت کے لیے، جنت کے لیے. اور اس لیے ہمارے درس کے ابتدا میں للفقراء المہاجرین، رزلٹ جنت ہے، اور فقراء مہاجرین ان سرات میں سب سے آگے ہیں. یہاں پہ سبقت آخرت کے لیے کی، وہاں پہ سبقت اسی بنیاد پہ ان کی ہوئی. فقیر رہے دنیا میں تو فقیر رہے، لیکن آخرت میں سب سے بڑے غنی ہیں. جنت ہی کے لیے جد جہد کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا ہے. میرے پاس وقت نہیں رہا کہ میں جنت کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کروں. جنت ہے کیا؟ یہ ہوم ورک سمجھ لیں، جنت آپ دیکھ لیں کہ ہے کیا. قرآن مجید کی آیت، صحیح احادیث میں آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اصل تڑپ جنت کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء. علم ضروری ہے، چاہے دنیا کی ترقی کے لیے ہو، چاہے آخرت کی ترقی کے لیے ہو. بنیاد شریعت کا علم ہے، تو علم ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے. یاد رکھیں، علم آپ کو اس وقت تک کچھ نہیں دے گا جب تک کہ آپ علم میں کچھ دیتے نہیں ہو. اگر آپ علم کو اپنے تھوڑا سا حصہ دیتے ہو تو پھر وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. اگر آپ اپنے آپ کو علم کے لیے پورا پیش کر دے تو تب آپ کو علم کچھ دے گا. پہلی ہے، سمجھ آئے گی کچھ دیر کے بعد، کوئی حرج نہیں. اور علم کا ایک ہی راستہ ہے، علماء کی طرف رجوع کرنا، علماء سے علم حاصل کرنا. اور وہ علماء جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں بإحسان، احسان کے ساتھ. آخر میں رسول جماعت کا موقف صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ عقیدے کے اصول میں سے اور ایمان کے اصول میں سے ایک اصول ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ان سے محبت کرنا، صحابہ کرام کی اتباع کرنا بے احسان، جو کچھ بھی ان کے بیچ میں جھگڑے ہوئے ان پہ خاموش و سکوت اختیار کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ادنا سے حقوق ہیں صحابہ کرام کے ہمارے اوپر. اور جس مجلس میں ان کی برائی ہو رہی ہو آپ اگر روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں روک سکتے تو اس مجلس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ مدنی معاشرے کا جو تیسرا حصہ ہے، یہود کے تعلق سے ہم بات کریں کہ یہودی کون ہیں اور مدینہ میں کیسے رہتے تھے. تفصیل تو آگے انشاءاللہ دروس میں آتی رہے گی، لیکن یہ بیان کریں گے کہ کیسے لوگ ہیں، کیوں کے اخلاق تھے، کیوں کی بات صفات تھی. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں یہودیوں کا ذکر کیا ہے، اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. میں بتاؤں، تجری من تحتها الانہار و تجری تحتها الانہار، من حرف جر ہے، ان کے نیچے سے یا ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو عام طور پر فرق کوئی بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے سیاق و سباق دیکھیں نا، ہمیشہ تجری من تحتها الانہار ہے، ایک جگہ جہاں پر من کا حرف ہی نہیں ہے. اسے اسلوب التفات کہتے ہیں کہ بھئی ذرا دیکھ لو کوئی نئی بات ہو رہی ہے، بات سمجھتے کہ پڑھنے والا غلطی کر رہا ہے، من بھول گیا، من بھولا نہیں، ایسی آیت ہے. ارے پھر غور فکر کرتے ہیں اس میں، اس آیت کریمہ میں ضرور کوئی نئی چیز ہے، کوئی اہم چیز جس کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کی گئی ہے. تبدیلی کیا ہے؟ ایک حرف کو نکال دیا گیا جو جس کا معمول پہلے موجود تھا. تو پھر اس میں کیا خاص بات ہے؟ اتبعوہم باحسان، منہج کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کو اپنانا ہے اور احسان کے ساتھ دعوی نہیں کرنا، حقیقت منہج کو اپنانا ہے. اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ محبت کرنی ہے، دل کے خلوص کے ساتھ ان کے راستے کو اپنانا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں خلوص کے ساتھ، بغیر اخلاص کے، بغیر صحیح نیت کے، کیونکہ خلاص دل کا عمل ہے نا، یعنی زبان سے نہیں، دل سے جو بھی کرو دل سے کرو، صحابہ کرام کے تعلق جو بھی تعلق بنانا ہے.
اور جب یہ حدیث پیش کی تھی کہ شرم مشرق کا نام لے گئے جنت میں، تو اگر ہم کہیں انشاءاللہ، کیا یہ کہنا جائز؟
نہیں، یہ تو انشاءاللہ ان کے لیے کہتے ہیں جہاں پر ہمیں اندازہ ہو کہ فلان شہید ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے، یہیں تک فلان شہید ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں شہید ہے کہ نہیں شہید. لیکن جس کے لیے نص آ جائے یہ جنت ہے، کہتے ہیں وہ جنتی ہے. فرق نہیں ہے، یہ تو فرق ہے. پل صراط جو ہے اتنی خوفناک ہے، اور یعنی آخرت کے سب سے آخری جو بھیانک چیز ہے وہ پل صراط ہے. اس کے بعد پھر جہنم جو گرے گا تو جہنم اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، لیکن جو بچ جائے گا جہنم سے وہ اس بھیانک راستے سے گزرے گا. تو جو تیزی سے گزرے گا، کیا ویسے جو تیزی سے نہیں گزرے گا؟ یعنی کہ خوفناک راستہ ہے، آپ اس کو طے کر لیتے ہو آسانی سے، اور جو آہستہ آہستہ طے کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ تکلیف میں، شدت میں برابر تو نہیں ہے نا. تو تکلیف ان کو زیادہ ہے جو بعد میں آئیں گے. تو سبقت بہت ضروری ہے اور ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. وہ بھی جنت میں آئیں گے، وہ بھی جنت میں، لیکن تکلیفیں تو ہیں نا یہ. اس لیے پرسرات پہ بھی بعض گناہ بعضوں کا کفارہ ہوتا ہے، اتنی تکلیفیں خوفناک ہیں مسلسل. دیکھیں چند منٹ بیان کی، اندھیرا ہے، شدید ظلمت ہے، تلوار سے تیز دھار ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، روشنی نہیں ہے، صرف ایمان کی روشنی ہے. جس کا تھوڑا سا ایمان ہے، جو کہ سیٹ چلا رہا ہے، اوپر سے حکم بھی اسے لگ رہے ہیں، یہاں پہ خدش ہے، یہاں پہ خدش ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ڈوب رہے ہیں، جا رہے ہیں، گر رہے ہیں جہنم میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑا خوف ہوتا ہے، کتنا خوفناک منظر ہے.
قبر میں تین سوال ہوں گے،
جو بندہ دے دے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, وہ سو جائے گا جب قیامت سے جب یہ پرسرات پیاس کرے گا تو کیا ان کے وہ بھی اس میں پریشان ہوں گے کیا نکل جائیں گے؟
یاد رکھیں ایک یہ سوال ہے کہ جو تین سوال قبر میں ہوں گے جو ان کے جواب دے دے گا صحیح, کیونکہ جنت کی کھڑکی کھول جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, بستر جنت کا جنت میں سے بستر بھی بچھا دیا جائے گا اور ان کے جو قبر ہے یہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن جائے گی. تو کیا ان کو بھی تکلیف ہوگی میدان محشر میں اور پرسرات میں؟ یاد رکھیں یہ جو ایمان ہے نا, ایمان اس کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے. وہ مومن جس نے کبیرہ گناہ کیے اور اس سے توبہ بھی نہیں کی لیکن ہے مومن ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے, کبیرہ گناہوں سے ہوئے ہیں اور مر گیا ہے, توبہ بھی نہیں کی, یہ لوگ جو بڑے خطرے میں ہیں. ایمان عقیدہ تو ان کا ٹھیک ہے, تین سوالوں جواب تو دے دیے, کیونکہ تین سوالوں کا جواب ہے کس چیز سے تعلق ہے؟ ایمان اور عقیدے سے. اچھا اب جنت کا بستر جو ہے وہ دونوں کو برابر نہیں ہوگا, بعض لوگوں کو قبر میں ہی تکلیف ہوگی قبر میں ہی, اور جو بھی ان کے تھوڑے سے گناہ ہوں گے وہ قبر میں ہی ختم ہو جائیں گے, میدان محشر میں آرام ہوگا اور آگے بھی آرام ہوگا. جو قبر میں جن کے گناہ ابھی بھی باقی ہیں تخفیف نہ ہو تو برزخ زندگی میں ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہوتا مومنوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کر کے گئے ہیں, خاص وقت تک ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, کچھ میدان محشر میں ہوتا ہے, میدان محشر کی ہولناکیاں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی تخفیف قبر میں ہوتی ہے یا تو قبر کی ہولناکیوں میں. منکر نکیر کو دیکھنا بھی تو ایک مصیبت ہے نا, یہ ڈر جو ہے اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں بعض اوقات. اچھا جواب دینے میں جو جلدی ہے ایمان کی بنیاد پہ تو ہے, لیکن یہ جو گناہ ہے یہ بھی راستے میں کچھ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. جواب صحیح تو دے گا وہ, لیکن کیا فوراً دے گا, کچھ دیر کے بعد دے گا, کیسے دے گا اللہ علم. اس کے بعد پھر مرنے والے کے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں قبر میں وہ بھی تخفیف گناہ کی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دعا کی ہے, حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, صدقہ جاری کیا, اس کے لیے اس نے صدقہ جاری کر کے آیا, کوئی علم چھوڑ کے آیا ہے, یہ چیزیں بھی تخفیف کرتی ہیں قبر میں. پھر میدان محشر میں اس کے ہولیا کے تخفیف کرتی ہیں, اور پھر اسی طریقے سے حوض کوثر پر اور حساب میں جہاں جہاں پر ہولناکی آئے گی نا, تکلیف ہوگی, وہیں پر گناہ یہ جھڑتے جائیں گے. اور اگر کسی کو گناہ ابھی بھی باقی ہیں, پل سرات کا مرحلہ آ گیا ابھی بھی کچھ باقی ہے, تو وہاں پر بھی کچھ دقت ہوگی. وہ جس کے پہلے سے مٹ چکے ہیں وہ تو پار کر لیں گے نا, یا تو پھر وہی بجلی کی طرح یا ہوا کی طرح. تو یہ گناہ کتنی آپ لے کے جا رہے ہیں اپنے سر پہ یہ دیکھ لیں, تو یہ فرق ہے اللہ علیہ. اور کیونکہ بعض لوگوں کی شفاعت کس کی ہوگی؟ موحدین کی شفاعت ہوگی نا, مومن موحد کی, نہ تو کافر کی ہوگی نہ مشرک کی ہوگی. مومن موحد کبیرہ گناہ ساتھ لے کے گیا ہے, ابھی پل سرات میں بھی پار کر گیا ہے لیکن ابھی بھی گناہ باقی ہے, تو پھر جنت کا دروازہ کھولنے کا بھی شفاعت باقی ہے کہ نہیں؟ وہاں پر بھی بعض گناہ معاف ہوں گے. جو جہنم میں گر چکے ہیں پل سرات سے, ان کے لیے شفاعت جہنم سے نکال دیا جائے گا, ان کی بھی شفاعت ہوگی. تو اینڈ ریزلٹ پھر آخر میں جنت ہے, لیکن تکلیفیں اتنی ہی کسی کو ملتی ہیں جتنی وہ آج گناہ کما رہا ہے. اس لیے جتنی بھی تخفیف کر سکتے ہو آج کر لو. اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہے, یہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں اسے بیان کیا ہے کہ مکفرات الذنوب, وہ کون سی چیزیں ہیں جو گناہوں کو کفارہ بنیں گی مرنے کے بعد. کچھ زندگی میں ہیں چار, کچھ مرنے کے بعد قبر میں ہیں, یعنی گیارہ بارہ کے قریب ہیں ساری میں سے, جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ گیارہ بارہ کے قریب ہیں جو گناہوں کو کفارہ بنتی ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا, پیدا جنت کے لیے کیا. ہمارے اعمال ہی ایسے کہ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں, تو یہی چیزیں پھر تخفیف کرتے 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 آخر میں جنت ہے. بدبخت وہ ہے جس کے گناہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ جنت میں چلا گیا, یعنی ارحم الراحم کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے, لیکن ہے موحد, کیونکہ جنت میں کوئی کافر کوئی مشرک جا نہیں سکتا. اللہ اعلم. دوسرا درس کافی دنوں سے بند ہے، وہ دوسرا درس تھوڑا اسی وجہ سے ساتھ سے کہتے ہیں ذرا جلدی آیا کریں۔